بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا امر چلتا ہے. فرمایا کہ الا له الخلق والامر، یہ خلق بھی اللہ کی ہے اور اس خلق پر امر بھی اللہ کا چلے گا. فرمایا کہ ان الحکم الا لله، نہیں ہے حکم، نہیں ہے قانون، مگر صرف ایک اللہ سے. فرمایا کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کے لیے شریعت، طریقہ کار، منہاج ہم نے بنایا ہے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے. اس کائنات کا کوئی فرد اللہ کے امر سے خارج نہیں. اللہ کا امر بندوں تک کیسے پہنچتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا انتخاب کیا ہے، اور وہ انبیاء کی جماعت، وہ اللہ کے نمائندے ہیں. چاہتے اللہ تعالیٰ کی پوری خلق پر، اللہ تعالیٰ کی پوری خلق پر جو حجت قائم ہے اللہ کی طرف سے، وہ انبیاء کی ذات کے تعلق سے ہے. فرمایا کہ رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا جن کے دو وقف ہیں، مبشرین نمبر ایک، خوشخبری دینے والے ان لوگوں کو جو ان کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ منذرین اور ڈرانے والے ان کو جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں. رسولوں کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد ہے، کیا سبب ہے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ کی مخلوق پر ان انبیاء کے ذریعے اللہ کی حجت پوری ہو جائے، کسی کو اعتراض کا موقع نہ رہے کہ یا اللہ میرے پاس دین نہیں آیا، تاکہ کسی مخلوق کو، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کی کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہ رہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی اس مخلوق پر اللہ کا امر صرف انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات، حیوانات اللہ کے امر کے تابع ہیں. اپنی بساط کے بقدر انہیں یہ معرفت حاصل ہے. ایک عربی نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. تو میں کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پتھر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول. بڑی عجیب شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعال یا حجر، اے پتھر میرے پاس آؤ. پتھر چلتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہو؟ پتھر سے آواز آئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری آواز آئی کہ اشہد انک رسول اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ ایک جماعت ہے، بالکل بے جان بے روح، لیکن جو اس جماعت کی حدود ہیں،
ان حدود کے بقدر انہیں معرفت حاصل ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نبی اسلام کو فرمانا ہے کہ انی لاعلم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. غور کریں یہ معرفت کا نظام موجود ہے. پوری مخلوق اللہ کی تابع ہے, اللہ کے امر کی تابع ہے. اسی طرح انسان کو بھی اللہ کے امر کا تابع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنے نظام کو پہنچانے کے لیے, اپنے عوامر پہنچانے کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا اور وہ ہے انبیاء کی جماعت. انبیاء کی جماعت اور ساتھ یہ بتا دیا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ ان نبیوں کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ پر کسی کی کوئی حجت باقی نہ رہے. اب قیامت کے دن لوگ آئیں گے, اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے اطاعت کیوں نہیں کی. قرآن پاک میں پورا مقابلہ موجود ہے. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جب فرشتے جہنم میں ایک گروہ کو ڈالیں گے, ایک جماعت کو ڈالیں گے تو پوچھیں گے تعجب کی بات ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, کیا تمہارے پاس اللہ کے نمائندے نہیں پہنچے, اللہ کی طرف سے نذیر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں آئے تھے, قد جاءنا نذیر ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, اللہ کے نبی آئے تھے, اللہ کے نمائندے آئے تھے, فکذبنا ہم نے ان کی تکذیب کر دی, جھٹلا دیا. معنی جو اللہ نے حجت قائم کی وہ سب پر قائم ہے. اللہ رب العزت کے عوامر اور اس کے احکامات اور اس کا نظام ہم تک جو پہنچا تو اسی جماعت کے ذریعے پہنچا, انبیاء کی جماعت کے ذریعے. لہٰذا یہ بات اب طے ہو چکی اس کائنات میں اطاعت کے لائق اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا. آخری جماعت پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے آخری پیغمبر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اللہ کے آخری پیغمبر, اللہ کے آخری نمائندے, اللہ کے آخری رسول. ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے مقام کو پہچانیں اور جو ان کی اطاعت کا حق ہے اسے سمجھیں اور اس کو ادا کریں. یہ ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کی بنیاد ہے کہ نبی کے مقام کو سمجھیں اور پھر اس مقام کے تقاضوں کو پورا کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے. اب اس کائنات میں رہتی دنیا تک صرف اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جن کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت حاصل ہو سکتی ہے. اس کی دلیل اللہ کا فرمان, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. فرض تو یہی ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اب آیت کریمہ بڑی صریح ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ دوسرا نام کوئی تیسرا نام کوئی چوتھا نام کچھ نہیں, بس جو میرے رسول کی اطاعت کرے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کی, بس باقی کسی نے نہیں کی. اللہ کے نبی کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرو گے, خواہ وہ کچھ بھی ہو, اس کا کوئی مقام ہو کوئی مرتبہ ہو, وہ اپنی قوم میں برادری میں کتنا اعلیٰ ہو, وہ زمانے کا مفتی ہو محدث ہو فقیہ ہو الغرض صحابی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی اگر پیروی کرو گے کسی کی اطاعت کرو گے تو اس کی اطاعت ہمیں اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچا سکتی. اللہ کی اطاعت تک پہنچانے والی جو واحد شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی پیروی. صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی سو رہے تھے, دو فرشتے آئے اور اللہ کے پیغمبر کے مقام اور ان کی شان کے بارے میں باتیں کرنے لگے. حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ فرشتوں نے کہا, من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ, محمد الفرق بین الناس, کہ جو محمد کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کر لی, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی. کتنی باتیں بات ہے. اب اس شخصیت کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت. اس شخصیت کی نافرمانی کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی. معنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ان دونوں کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں, ان کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت حاصل ہو جائے گی. یہ مقام اس کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں. چنانچہ نبی اسلام کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے لفظ اگر نکلتا ہے تو وہ بھی دین ہے. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, اور ان تمام امور میں آپ کی سنتیں, آپ کے طریقے, وہ سب دین ہیں. حتیٰ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی خاموشی بھی دین ہے, آپ گفتگو نہ فرمائیں, خاموش رہے, وہ بھی دین ہے. چاہتے یہ ہے کائنات کی وہ واحد ہستی کہ آپ کے سامنے اگر کام کیا جائے, آپ وہ کام نہ کریں لیکن روکے بھی نہ بلکہ سکوت اختیار کر لیں, وہ بھی دین ہے. اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. یہ مقام ہے, اطاعت جس کی اطاعت کی جائے یہ اسی کا حق ہے. جب وہ بولتا ہے تو وہ بھی دین ہے, اور خاموش رہے تو وہ بھی دین. اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, لیٹنا, سوائے حاجت کے طریقے, یہ سب اس دین میں موجود ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے عمل سے ثابت ہیں, اور وہ سب دین. یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ مقام کس بنیاد پر ہے؟ ان کی ہدایت کی بنیاد پر, ان کی ہدایت کی بنیاد پر. جیسے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی سنت آ جائے, آپ کا کوئی فرمان آ جائے, آپ کا کوئی عمل آ جائے تو اس کو فوراً قبول کر لیں. یہ ہے ایمان کی شان. ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن کا لائق ہی نہیں اگر وہ اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہے, تو یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی فیصلے کو سن کر وہ اپنے اختیار کو پیش کرے, اپنی کسی بات کو پیش کرے, یہ اس کے لائق ہی نہیں. تو ہم نے بعض اوقات دیکھا تو حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنائی جائے, بتائی جائے, دکھائی جائے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک بھی سنائی نہیں. یہ آپ کا نہ سننا دین ہے یا اللہ کے پیغمبر کا فرمان دین ہے؟ ایک چیز آپ نے نہیں سنی اسے دین مانے, کہ جو چیز اللہ کے پیغمبر کے عمل سے ثابت ہو چکی اسے دین مانے. دین تو اللہ کے پیغمبر کے فرامین کا نام ہے, اور جب سچی محبت ہو, تعلق پختہ اور قوی ہو, تو ایسی باتیں کوئی بھی سوچتا. پھر نبی کی شان اور مقام کا تقاضا یہ ہے, اور پیغمبر اسلام کے ساتھ تعلق اور پیغمبر اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی غلامی کے دامن کے سامنے. جب نبی اسلام نے معراج کی خبر دی تو ابو جہل اور اس کی کمپنی, ان کا پروپیگنڈا اور ان کا طعنہ زنی عروج پر آ گئے. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر مدینہ سے باہر تھا, وہ صبح ہوئی تو اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو جہل نے راستے میں پکڑ لی, ابو بکر آج تو تمہارا امتحان ہے, رات کمال ہو گیا, جس پیغمبر پر تم ایمان لاتے ہو اس پیغمبر کا دعویٰ یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں تک پتہ نہیں کہاں تک ہو کر واپس آئے گی. اب بتاؤ مانو گے؟ فرمایا اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کہی ہے تو ضرور مانوں گا. ابو جہل نے کہا کہ عقل میں یہ بات آتی ہے؟ فرمایا کہ عقل مانو یا نہ مانو میرا ایمان مان کر, اس ہستی پر ایمان لا چکا ہوں, میرا ایمان مان کر. یہ ہے دینداری, اور یہ ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ تعلق اور محبت کی کیفیت اور عالم. پیغمبر کے فرمان کو سن کر اب کوئی چوس رات اور اپنی کوئی ذاتی حجت, یہ سب چیزیں ختم. اب نبی اسلام کا امر, اللہ کے پیغمبر کا فرمان, یہ حرف آخر, یہ حرف آخر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اس تعلق اس شان باتوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں جب بھی بلائے, جب بھی بلائے ان کی دعوت پر فوراً لبیک کہہ دو, حاضر بنا. کوئی امر ہو, آپ کی کوئی سنت, کوئی فرمان آپ کا تمہارے کانوں پہنچے, اسے فوراً قبول کر لو, اس میں تاخیر نہ کرو, اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنا چاہیے. کسی تعویل کا سہارا, کسی تاخیر کا سہارا, کسی تاخیری حربے کا سہارا نہیں, اسے فوراً قبول کر لو. فوراً کوئی بھی حالت ہو, کوئی بھی کیفیت ہو, اسے فوراً قبول کر لو. یہ ہے ایمان کی شان. دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے, اللہ کے پیغمبر پاس سے گزرے تو ان کو آواز دی. انہوں نے سوچا نماز میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں تو نماز کیسے توڑوں. یہاں سے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھتا ہوں اور نماز پوری کر کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. نماز پوری تھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی کہ آپ نے بلایا تھا. رسول اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک. اے عبید, جب میں نے تمہیں بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ عرض کیا کہ تم تو اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی بلا لیں فوراً لبیک کہو، اور فوراً آپ کی ندا اور آپ کے بلانے پر آپ کے پاس پہنچ گئے، کوئی کیفیت ہو کوئی حالت ہو فوراً پہنچ گئے. یہ شان ہے نبی اسلام کی ساتھ. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے بلایا کہ نماز نہیں توڑ کر میرے پاس آ جاتے، بالکل صاف معنی کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جائے. اب آپ غور کریں، کسی ماں نے کوئی اور شخصیت دینی ہے ایسی کہ جس کی ندا پر آپ نماز توڑ سکیں؟ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے کہ دنیا کے علماء، دنیا کے فقہا، دنیا کے محدثین، دنیا کے ائمہ، خلفاء، صحابہ، تابعین سب ایک طرف ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ سب مل کر آپ کو بلا رہے ہو تو کیا ان سب کے بلانے پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ نماز توڑے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا کی پکار اور پوری دنیا کی دعوت مقابلہ نہیں کر سکتی. کس کی پکار کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں اللہ کے پیغمبر کی کوئی سنت آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا کوئی فرمان آ جائے، اس پر فوراً چھپ جانا، فوراً لبیک کہنا، یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے. حالات کچھ ہو، برادری کچھ کہے، قوم کچھ کہے، ہر چیز سے پسے پوچھ جانا، بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں چھوڑنا، ہر چیز چھوڑ دو، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑنا. صحابہ اکرام کا ایمان ایسے ہی بڑا مثالی ایمان. نبی علیہ السلام کی اطاعت کی حدیث صرف ایک موقع پر تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا، کچھ تاخیر ہوئی. اللہ تعالیٰ کا جب یہ فرمان اترا تو انسان کے دل میں جو خیال آتے ہیں ان پر حساب ہوگا، ان پر حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا. دل میں جو خیال، جو باتیں دل میں پیدا ہوتی ہے، اچھی ہو بری ہو، اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، بری بات ہوگی تو اللہ نے اس پر حساب لینا. اور صحابہ بڑا پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، ہم نے گلے کٹوا دی، ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم ملا، ہم نے سارے مال خرچ کر دیے، لیکن اس حکم پر کیسے عمل کریں؟ اب دل میں آنے والے خیالات پر کسے کنٹرول؟ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہے، بڑے بڑے برے خیال آتے ہیں، برے برے وسوسے آتے ہیں، اوہام پیدا ہوتے ہیں، اس پر تو کسی کو کنٹرول ہی نہیں. تو اگر دل میں آنے والے ہر خیال پر ہم سے حساب لیا جائے گا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب مارے جائیں گے، اس پر کیسے عمل کریں؟ نبی علیہ السلام پریشان ہوئی، فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ سے جو معاملہ کرنا چاہتے ہو جو قوم موسیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، تم اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ جو اتارے وہ سب کو مانتے ہو، تم تو ایمان لاؤ، تمہارا کام ہے ایمان لانا، تمہارا کام ہے گردن کو جھکا دینا. اس قسم کی باتیں کرنا، یہ سوال کرنا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ تمام حقائق کو جانتا ہے، اس نے ایک حکم نازل کیا، تم جھک دو، اپنے آپ کو جھکا دو، ایمان لو. قربان ہے صحابہ ایمان لے، یہ کسی نے پھر دوسرا سوال نہیں کیا. حالانکہ آپ غور کریں گے بات ناممکن ہے کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر کسے کنٹرول نہیں. ہر قسم کے خیال آ سکتے ہیں، برے سے برے خیالات آ سکتے ہیں، اس پر تو کسی کو کنٹرول نہیں. پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان میں شیطان وزر ان انسان مجرا تو نہیں ہے، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس قدر فراڈ کر چکا ہے کہ جہاں جہاں انسان کے خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی. اور یہ شیطان رحیم انسان کا دشمن کیسے کیسے وسوسے پیدا کرتا ہے اور کیسے کیسے اوہام ڈالتا ہے. مگر صحابہ اکرام ایمان لے، یہ ایمان کی شان. اللہ تعالیٰ نے فوراً تفصیل دے دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. آئندہ فائدہ یہ ہے کہ دل میں کوئی خیال آئے گا اس پر حساب نہیں ہوگا جب تک اس خیال پر عمل نہیں کرو، یہ جب تک وہ دل میں آنے والی بات زبان سے نہ کر لے، جب تک دل کے اندر ہے اس وقت تک کوئی پکڑ نہیں، اور جب وہ زبان پر آ گئی یہ تمہارے عمل پر آ گئی پھر پکڑو. مگر صحابہ کی عظیمت نے اس امت کو کیا سلا دیا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کو اس معنی میں اگر جمع کیا جائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دل میں اگر اچھا خیال آ جائے کہ کل فلاں کام کرنا، کل فلاں نیکی کرنی، ابھی کل ہونے والی ہے، مگر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو اس نیکی کا ثواب اس کو آج ہی لکھ دو, آج ہی دے دو, اس عظیمت کا نتیجہ ہے, اس نیکی کا ثواب آج ہی دے دو. فرشتے کو ثواب دے دیتے, سب کل ہوئی. اب دو اعتبار, نیکی تھی یا نہیں تھی, اگر نہیں تھی تو اللہ فرماتا اس کو کاٹے نہ, یہ کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا, اس عذر کو ہم نے قبول کر لیا, نیکی رہ گئی. اور اگر کر لی تو اللہ فرماتا کہ اس کو 70 گنا کر دو, بعض اعمال کا ثواب 700 بنے بڑھا دو, اور بعض اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ثواب ہم ہی دیں گے, بولی وہ اناج جی دے روزا میرے لیے ہے, اس کی جزا میں ہی دوں, تمہیں معلوم نہیں کیا بدلا. اچھا اگر برائی کا ارادہ کریں کہ کل فلاں برائی کر لی تو اللہ فرشتوں سے کہتا لکھو نا ابھی, کل ہونے دو, ابھی نہ لکھو, کل ہونے دو, کل ہو گئی. اب دو اعتبار, یا برائی کر سکا یا نہیں کر سکا, اگر نہ کر سکا, اگر کر لی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس برائی کا ایک ہی گناہ لکھو, یہ 10 گناہ یا 70 گناہ یا 700 گناہ نہیں, اس ایک عمل کا, اس ایک برائی کا ایک ہی گناہ لکھو. اور اگر نہ کر سکا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن برائی کی نہیں, نہ کرنے پر ثواب دے دو, نہ کرنے کو اجر دے. جو دین, اس دین پر عمل ہماری کس قدر حوصلہ افزائی کرتا ہے. بات یہ ہے کہ دین کے مفاہیم اپنے سامنے رکھو, اس دین کی بنیاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اور اس پورے واقعے میں جو چیز بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ مشکل چیزوں کو ماننا تو ممکن ہے لیکن ایک چیز ناممکن ہو اس کو بھی قبول کر لیں, کیونکہ اللہ کا فرمان ہم قبول کرتے. اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے, بندے سرخرو ہو گئے تو اللہ ایسا نوازتا ہے, ایسا عطا فرماتا ہے کہ اس کا کچھ صبر نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے امتحان لیا, یہ مقدس گروہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کو اجر عظیم عطا فرما دیا, بے بحاشا آ جائے, بے بحاشا آ جائے کہ عمل ابھی کیا نہیں, صرف عمل کی نیت کی ہے اور ثواب لکھ دیا گیا. جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک عمل ہمیشہ کرے, مثلا تہجد کی نماز وہ روز پڑھتا ہے, اس کو ایک جگہ اس نے مقرر کی ہے, مسجد کا ایک کونا یا گھر کا ایک کمرہ اس نے منتخب کیا ہے, روزانہ اٹھتا ہے اور وہاں آ کر تہجد پڑھتا ہے, اس عمل کے تسلسل کی بنا پر اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. چنانچہ جب اس کے عمل کا وہ وقت آتا ہے, مثلا 4 بجے اٹھ کر تہجد شروع کرتا ہے, تو 4 بجے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے والے فرشتے وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں. یہ ان کا اظہار محبت, اسے معلوم نہیں, وہ وہاں موجود ہوتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے, ایک نیکی کرتا ہے اور روز کرتا ہے, جمع ہو جاتا ہے. یہ حدیث طبرانی اوسط میں ہے, اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ بعد اوقات وہ شخص نہیں اٹھ پاتا, مثلا بیمار ہو گیا یا کوئی سفر کر پیش آیا, سفر پہ چلا گیا, فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہے لیکن وہ نہیں آئے. اب اس کے دوست پریشان ہو گئے, یا اللہ وہ کے لیے معاف آئے نا, فلاں کیا ہوا, اس کو کہاں گیا, آج یہاں کیوں نہیں پہنچا. اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے سلائے رکھا, طبیعت بوجھل تھی, تھکاوٹ تھی, ہم نے اسے سلائے رکھا, یا اللہ اس کی اس مسلسل عمل کا کیا کرے. فرمایا کہ جو عمل میں روز کرتا تھا اس عمل کا پورا ثواب اس کو لکھ دو, لکھ دیا فرشتے نے. اب وہ اٹھا, اٹھا تو تہجد کا ٹائم ختم ہو چکا, پریشان ہو گیا کہ میرا ایک مسلسل عمل آج میں نہیں کر سکا, اسے بڑا دکھ ہوا, بڑا ملال ہوا. اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں نیکی نہ کرنے پر اسے دکھ ہو رہا ہے, اس دکھ پر بھی ثواب لکھ دو. آپ دین کی شان دیکھیں اور اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کا مقام دیکھیں کہ نیکی کرنے پر ایک اجر ہے اور نیکی نہ کرنے پر ڈبر اجر. یہ نیت کا تقدس اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا تقدس. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح نوازتا, کیا اللہ کی شان ہے اور کیا دینداری کا مقام ہے. لیکن سب کچھ کس چیز کا نتیجہ ہے, اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ایسی پیروی جیسے صحابہ کرام کرتے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے پیغمبر کا آرڈر آ گیا, اب کوئی تاخیر نہیں, کوئی سوچ نہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں کن تو ساتھ ہی قوم, میں مدینہ منورہ میں ایک بڑی بیٹھک میں قوم کا ساتھی تھا, بڑے بڑے رؤساء اور سردار بیٹھے ہیں, ابو طلحہ کی مجلس ہے اور شرابوں کے مٹکے بھرے پڑے ہیں اور میں ساتھی بن رہا ہوں اور جام بھر بھر کے ان سرداروں کو پیش کر رہا ہوں. دور چل رہے ہیں, انواع اقسام کی شرابیں پڑی اور میں ان کو پلا رہا ہوں, باتیں ہو رہی ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے،